جمعہ 18 اگست، سیربین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام۔ اسپین میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ہونے والے 2 دہشت گرد حملوں میں 14 افراد ہلاک، متعدد زخمی۔ اس طرح کے حملوں کا کیا اثر ہو سکتا ہے؟
یورپ میں صرف یہ ہوگا کہ جو ایک انفرادی آزادی ہے اس کے اوپر اور کڑی نظر ہوگی پولیس کی، سیکیورٹی اداروں کی۔
تفصیل اہم عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، شمائلہ جعفری سے خبریں سنیے۔ اسپین میں پولیس کا کہنا ہے کہ انہوں نے کیٹالونیا کے علاقے میں کچھ لوگوں کی شناخت کر لی ہے جنہوں نے گزشتہ روز بارسلونا میں ہونے والے حملے میں حصہ لیا تھا۔ تاہم لوگوں پر گاڑی چڑھانے والا مرکزی ملزم ابھی بھی فرار ہے۔ اس حملے میں 14 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ پولیس نے آج صبح کیمبرلز میں بھی ایک دہشت گرد حملے کی کوشش کو ناکام بناتے ہوئے 5 افراد کو ہلاک کیا۔ سارا حسن۔
حکام کا کہنا ہے کہ بارسلونا کے بعد دہشت گرد ایک دوسرا حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ پولیس کے مطابق حملہ آوروں نے دھماکہ خیز مواد سے بھری بیلٹس پہنی ہوئی تھیں۔ سیکورٹی حکام نے کارروائی کر کے انہیں ہلاک کر دیا ہے۔ اس سے پہلے بارسلونا میں نامعلوم شخص نے اپنی وین راہگیروں پر چڑھا دی تھی، جس سے کم 13 افراد ہلاک ہو گئے تھے، جبکہ اس کا ڈرائیور فرار ہو گیا تھا۔ اسپین کے وزیر اعظم نے اس واقعے کو جہادیوں کا حملہ قرار دیا ہے اور ملک میں 3 دن کے سوگ کا اعلان کیا ہے۔
پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی نے کہا ہے کہ کشمیر کے مسئلے کے حل کے لیے پاکستان کو پہل کرتے ہوئے کشمیر کو آزاد کرنے کی تجویز دینی چاہیے۔ یہ بات انہوں نے پاکستان کے قیام کے 70 برس مکمل ہونے کی مناسبت سے بی بی سی اردو کی انٹرویو سیریز ویژن پاکستان میں ہمارے ساتھی جاوید سومرو سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔
ہم کشمیر کے معاملے میں ایک نئی راہ کیوں نہیں اپناتے؟
وہ کیا ہو سکتی ہے؟
Let the people be independent.
کیا مطلب
آزاد کشمیر؟
آزاد کا دونوں انڈیا اور پاکستان کے کشمیر کو ملا کے الگ ملک بنا دیں؟
ایک نئی جہت دے دو بات کو۔
آپ کے خیال میں انڈیا مانے گا اس کو؟
نہ مانے، ہم تو بچ جائیں گے۔ نہ مانے، ہم تو بچ جائیں گے۔ ہم لگے ہوئے پلیبیسائٹ پہ لگے ہوئے ہیں، پھر وہ ہم پہ الزام، ہم ان پہ الزام، غریب لوگ سینکڑوں کی تعداد میں مر رہے ہیں، زخمی ہو رہے ہیں، ہم کیوں انوویشن نہیں کرتے؟
وزارت داخلہ کے مطابق گزشتہ 5 سالوں کے دوران 298 انڈینز کو پاکستانی شہریت دی گئی ہے۔ قومی اسمبلی میں جمع کرائے گئے جواب میں یہ بھی بتایا گیا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان 2600 کلومیٹر طویل سرحد مکمل طور پر بند کرنے کی کوئی تجویز زیر غور نہیں۔ سنیے فرحت جاوید کی زبانی۔
قومی اسمبلی کے اجلاس میں وزارت داخلہ نے تحریری جواب میں بتایا ہے کہ پاکستان اور ایران کی سرحد پر گیٹ کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے، جس کے دونوں اطراف 126 کلومیٹر تک تار لگائی گئی ہے۔ وزارت داخلہ کے مطابق پاکستان اور افغانستان کے درمیان تورخم سرحد پر گیٹ کی تعمیر اور باڑ لگانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اس سرحد پر ٹریفک کی ڈیجیٹل نگرانی کے لیے چیک پوسٹ کے قیام، اسکینرز اور دیگر سامان کی فراہمی جاری ہے۔ ایف سی خیبر پختونخوا کی ذمہ داری کے علاقے میں اب تک 50 سے زائد نئی پوسٹیں قائم کی گئی ہیں۔ وزارت داخلہ کے مطابق اس سال اب تک 15 انڈین شہریوں کو پاکستانی شہریت دی گئی ہے، جبکہ گزشتہ برس یہ تعداد 69 تھی۔
قومی اسمبلی میں حزب مخالف کی جماعتوں کا کہنا ہے کہ اگر انتخابی اصلاحات کے بل میں متفقہ ترامیم نہ کی گئیں تو اگلے برس ہونے والے عام انتخابات کے شفاف ہونے پر سیاسی جماعتوں کے تحفظات برقرار رہیں گے۔ اسلام آباد سے شہزاد ملک۔
آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں انتخابی اصلاحات کے بل پر بحث میں حصہ لیتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر سید نوید قمر کا کہنا تھا کہ گزشتہ 3 برس سے ان اصلاحات پر کام ہو رہا ہے، اور اگر اس بل کو متفقہ طور پر منظور نہ کروایا گیا تو پھر یہ پارلیمنٹ کی ناکامی ہوگی۔ پاکستان تحریک انصاف کی رکن ڈاکٹر شیریں مزاری کا کہنا تھا کہ موجودہ الیکشن کمیشن کے ہوتے ہوئے انتخابات شفاف نہیں ہو سکتے، اس لیے ضروری ہے کہ چیف الیکشن کمشنر سمیت کمیشن کے چاروں ارکان کو تبدیل کیا جائے۔ ایم کیو ایم کے رکن اقبال قادری نے اس بل میں انتخابی اخراجات بڑھانے پر تشویش ظاہر کی ہے، جبکہ جماعت اسلامی کے تارک اللہ نے حلقہ انتخاب میں 10% خواتین ووٹرز کی لازمی شرط پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔
بلوچستان کے 7 اضلاع میں کالے یرکان کے بڑھتے ہوئے مرض پر عالمی ادارہ صحت نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ سرکاری حکام کے مطابق عالمی ادارہ صحت نے جن علاقوں کے بارے میں تشویش ظاہر کی ہے، ان میں شمال مشرقی اور جنوب مشرقی اضلاع شامل ہیں۔ اس حوالے سے میدے اور جگر کے امراض کے ماہر ڈاکٹر افتخار نے بتایا۔
ابھی جو ریسنٹ ایک ڈیٹا ڈبلیو ایچ او نے وہ کیا ہوا ہے، ایون وہ کہہ رہے کہ ان اضلاع میں جو 7 اضلاع 30% جو کہ بہت ہی زیادہ الارمنگ ہے۔ اس سے علاوہ جو ہیپٹائٹس ڈی ہے جو بی کے ساتھ ہی ہوتا ہے، وہ بلوچستان میں بہت زیادہ بڑھ رہا ہے۔ اس کی ٹریٹمنٹ آپشن ہمارے پاس صرف انٹرفیرون ہے، ایک ہی ڈرگ ہے۔
انٹرنیشنل ریڈ کراس کے مطابق اس برس جنوبی ایشیا میں سیلاب سے 16 ملین لوگ متاثر ہوئے. ذیشان علی.
جنوبی ایشیا میں سیلاب سے متاثر ہونے والوں کی یہ تعداد حالیہ برسوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے. رواں سال بنگلہ دیش اور نیپال کے ایک تہائی حصے سیلاب برد ہوئے, جبکہ اس خطے میں ابھی بھی بہت سے لوگ پانی میں گھرے ہوئے ہیں. ان کا رابطہ منقطع ہے اور وہ خوراک اور پینے کے پانی کی قلت کا شکار بھی ہیں.
یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
اکتوبر تک آپ ہماری ریڈیو نشریات میڈیم ویو میں 1413 کلو ہرٹز پر اور شارٹ ویو میں 41 میٹر بینڈ پر 7485 کلو ہرٹز, 31 میٹر بینڈ پر 9445 کلو ہرٹز اور 25 میٹر بینڈ پر 9410 اور 11910 کلو ہرٹز پر سن سکیں گے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں. محمود خان اچکزئی کہتے ہیں مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے پاکستان کشمیر کو آزاد کرنے کی تجویز دے. ان کا تفصیلی انٹرویو سیربین میں آگے چل کر. پہلے اسپین کا ذکر, جہاں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران ہونے والے 2 حملوں میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 14 ہو گئی ہے. ان حملوں کے بارے میں عالمی سطح پر سخت رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ نازیہ گلزار کی زبانی.
یہ آواز ہے ان افراد کی جو گزشتہ روز بارسلونا میں ہونے والے وحشیانہ حملے کے متاثرین کے غم میں ہزاروں کی تعداد میں جائے وقوع پر جمع ہیں اور نعرے لگا رہے ہیں, ہم خوفزدہ ہونے والے نہیں. گزشتہ روز بارسلونا میں ایک نامعلوم شخص نے اپنی وین راہگیروں پر چڑھا دی تھی, جس میں 13 افراد ہلاک جبکہ ڈرائیور فرار ہو گیا تھا. ادھر آج کامبریلز میں بھی حملہ آوروں نے ایک گاڑی سے لوگوں کو کچلنے کی کوشش کی. پولیس نے اس دہشت گرد حملے کی کوشش کو ناکام بناتے ہوئے کم از کم 5 مشتبہ افراد کو ہلاک کیا. حکام کا کہنا ہے کہ دہشت گرد ایک دوسرا حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے. اسپین کے وزیر اعظم نے ان حملوں کا ذمہ دار اسلامی انتہا پسند جہادیوں کو قرار دیا ہے. انہوں نے متاثرین کی امداد کے حوالے سے بتایا,
میں نے صدر سے کہا ہے کہ وہ حکومت اور ریاست کی جانب سے متاثرین اور ان کے خاندانوں کی مدد کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائیں اور اس بربریت کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے اور حالات کو جلد بحال کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں.
اسپین میں ہونے والے دہشت گردی کے واقعات پر عالمی سطح پر سخت رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے. جرمن چانسلر اینگلا میرکل نے اسپین کے عوام کے ساتھ تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے کہا,
Diese mörderischen Anschläge haben uns erneut vor Augen geführt, mit welch vollständiger Menschen.
ہمیں ان لوگوں کے اس طرح کے وحشیانہ قتل پر بہت دکھ ہے اور میں تمام جرمنی کی عوام کی جانب سے ہلاک ہونے والے افراد کے لواحقین کے ساتھ ہمدردی اور افسوس کا اظہار کرتی ہوں. دہشت گردی ہمارے لیے تلخ اور افسردہ لمحات کا سبب تو بن سکتی ہے جیسے ابھی اسپین میں ہوا, لیکن یہ کبھی بھی ہمیں شکست نہیں دے سکتی.
یورپی یونین کی ریجنل پالیسی کمشنر نے اس حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا,
پر پھر معصوم لوگ ان قوتوں کے بزدلانہ اور ناقابل معافی فعل کا نشانہ بنے جو ہمارے طرز زندگی کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. ہم متاثرین کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں. ہماری تمام ہمدردیاں بارسلونا کے شہریوں اور اسپین کے لوگوں کے ساتھ ہیں. ان المناک لمحات میں دکھ کو بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں.
یہ حملے ایک ایسے وقت میں ہوئے ہیں جب اسپین میں سیاحت اپنے عروج پر ہوتی ہے. امریکہ نے حملے کے بعد تحقیقات کے لیے اسپین کو اپنے تعاون کی پیشکش بھی کی ہے. گزشتہ برس جولائی کے بعد سے یورپ میں کیے جانے والے حملوں کے دوران اسی طرح پیدل چلنے والے لوگوں پر گاڑیاں چڑھائی گئیں.
یہ تھی نازیہ گلزار. میں نے اب سے کچھ دیر پہلے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار عباس ناصر سے بات کی جو اسپین کے شہر خابیا میں رہتے ہیں. میں نے پہلے ان سے پوچھا کہ یہ علاقہ جہاں حملے ہوئے ہیں کیسا ہے اور یہاں کون رہتے ہیں.
عمر, یہ بارسلونا کا دل تصور کیا جاتا ہے. یہ پراتا کلاتالونیا اور اس سے اگر آپ سمندر کی طرف جائیں تو لا راملا, اس کو کاتالان میں کہتے ہیں اور لاس راملا اسپینش میں. یہاں یہ بارسلونا کے سیاحوں کا دل ہے، یہاں ہر وقت آپ کو بڑی تعداد میں سیاح ملتے ہیں، لیکن لا راملا کے بائیں اور دائیں جانب جو رہائشی علاقے ہیں اس میں ایک نیبرہڈ کا نام روال ہے، اور اس کو اسپینش لوگ پیار سے راولپنڈی کہتے ہیں کیونکہ روال میں اس قدر بڑی تعداد پاکستانیوں کی ہے جن کا تعلق جنرلی یعنی لاہور سے اور پنڈی کے درمیان کے جو علاقے ہیں، جہلم، گجرانوالا، گجرات، بہت بڑی تعداد میں ہیں، وہاں پاکستانیوں کی دکانیں ہیں، وہاں تو بعض اوقات آپ گلیوں میں پھریں شلوار قمیض اور دوپٹہ اوڑھے بچیاں نظر آتی ہیں، اور دکانوں میں آپ کو پراٹھا، چائے اور قورمہ اور کباب ملتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی خوبصورت قسم کا ایک ماحول ہے کہ جس میں ایک طرف آپ کو تاریخی اسپینش ماحول ملے گا اور محلے ملیں گے اور اس طرح کے کہ جس میں آپ کو تصور ہوگا کہ آپ 300-400 سال پرانی گلیوں میں چل رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ روال ہے۔
اچھا بس میڈیا پر ان حملوں کی خبر کس طرح پیش کی گئی، کیا اس میں کہا جا رہا ہے یا کہا گیا ہے اب تک؟
دیکھیے میڈیا نے ان حملوں کی خبر کو بڑے ریسٹرینٹ اور میں یہ سمجھتا ہوں بڑی ذمہ داری سے کہا، یعنی جب تک پولیس نے بیان نہیں دیا تو کسی نے یہ تک نہیں کہا، جو عام طور پہ مغرب میں ہو جاتا ہے کہ یہ داعش کی دہشت گردی کی کارروائی ہے یہ وہ، جب وہ اس نتیجے پہ پہنچی پولیس کے ان کو اندازہ ہوا اور انہوں نے آفیشلی اعلان کیا تو اس کے بعد میڈیا میں اس طرح کا سینس نہیں مجھے ملا کہ جیسے کبھی اور ممالک میں ملتا ہے جہاں فوراً ایک وچ ہنٹ شروع ہو جاتی ہے کہ بھائی یہ مسلمانوں کو باہر نکالو یا یہ کرو یا وہ کرو، اور آج بھی میں ایک ریسٹرینٹ دیکھ رہا ہوں۔
ان حملوں کے بعد اب قومی سطح پہ کیا نظر آ رہا ہے، یعنی وہ جو لوگوں کی تفریح کا ایک موڈ ہوتا ہے اس پہ کچھ اثر پڑا ہے، کچھ گھبراہٹ کچھ آپ نے محسوس کیا ہے؟
دیکھیں اگر آپ جو متاثرین ہیں ان کی شہریتیں دیکھیے، ان کی نیشنلٹیز دیکھیے، تو ان کا تعلق 34 ممالک سے ہے، انجر ہونے والوں میں پاکستانی بھی شامل ہیں، لیکن ہم نے جب فرانس میں پچھلے سال کے اٹیکس ہوئے تو اسپین took in a lot of tourists، وہاں سے مجھے ایسا کچھ فیل ہوا کہ لوگ فرانس سے گھبرا کے ادھر آ رہے ہیں، لیکن اب شاید یہ جو دہشت گردوں کی اس طرح کی کارروائیاں ہیں یورپ میں انہیں لوگ میٹر آف فیکٹلی لینے لگے ہیں، تھوڑی سی گھبراہٹ آن دا ڈے تو ضرور ہوگی، تھوڑے سے لوگ ادھر ادھر ہوں گے، لیکن میرے خیال سے ان کی جو طرز زندگی ہے اس کو کسی ڈرامائی انداز میں تبدیل ہوتے میں نہیں دیکھ رہا ہوں۔ لوگ چھٹیاں بھی کریں گے، اسپین بھی آئیں گے، فرانس بھی جائیں گے، اٹلی بھی جائیں گے، اور صرف یہ ہوگا کہ جو ایک انفرادی آزادی ہے اس کے اوپر اور کڑی نظر ہوگی پولیس کی اور سیکیورٹی اداروں کی، کیونکہ کل بھی جب یہ واقعہ پیش آیا 3 جگہ ڈفرنٹ جگہوں پہ کارروائی کی پولیس نے کاتالونیا میں، تو اینی شاہدین کہتے ہیں کہ 30 سے 40 سیکنڈ میں عام پولیس مین ور آن دا سین اور انڈر کور ایجنٹس ہر بیچ ریزورٹ میں موجود ہیں، یعنی جہاں بھی وہ ہیں وہاں انڈر کور ایجنٹس بھی ہیں۔
اسپین سے یہ تھے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار عباس ناصر، اور اب اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ کیا اسپین کے مسلمان مقامی معاشرے میں گھل مل سکے ہیں۔ میں نے یہاں کیمبرج یونیورسٹی میں اینتھروپولوجی یعنی بشریات کے مضمون میں محقق ذوالفقار کھیمانی سے بات کی، اور پہلے ان سے پوچھا کہ کیا اسپین کی مسلمان آبادی بھی فرانس کی طرح سوشل ایلینیشن یعنی سماجی بیگانگیت کا شکار سمجھی جاتی ہے؟
اسپین کے والے سے اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ مختلف عوامل شامل ہیں، تو پہلا تو جو مائیگرنٹ کرائسس جو یورپ کے اندر ہوا، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اکنامی معاشی حوالے سے یورپ کے اندر آئے، نارتھ افریقہ اور ایون پاکستان اور دوسری جگہوں سے، ان کے وہ وہاں پہ جو رہ رہے تھے تو وہ اس حالات کے اندر وہ ایک گیٹوائز جس کو ہم کہتے ہیں ایک ہی جگہ پہ سب جمع ہونا شروع ہو گئے، تو وہ ایک محرک ہے جو اس پہ اس مسئلے کو کھڑا کرتا ہے اس حوالے سے۔ دوسرا اسپین کے حوالے سے آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اسپین کے اندر آخری حملہ جو ہوا تھا وہ 2004 کے اندر میڈرڈ کے اندر ہوا تھا، اور اس کے بعد سے قدرے سکون کی کیفیت تھی اسپین کے اندر اسلامک ٹیررزم اور اس کے حوالے سے، پر ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی تھی کہ اسپین جو ہے اس نے اپنے آپ کو قدرے دور رکھا ہوا تھا انٹرونشنز کے حوالے سے جو سیریا اور ادر دوسری جگہوں پہ جو حملے ہوئے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ یورپ اور ایون فرانس ہر جگہ پہ جو جنریشن وہاں پر اب جا رہی ہے جو جہادی بن رہے ہیں وہ زیادہ تر وہاں پہ اپنے پیدا ہوئے ہوئے مسلمان ہیں۔ اس کی ایک وجہ ایک جیسے کہا کہ ایک مائیگرنٹ کرائسس کی وجہ سے تھا، جو بہت سارے لوگ آ رہے ہیں ان کو معاشی سہولیات مل نہیں رہی ہوتی، لیکن دوسری ساتھ ساتھ ایک مسلمانوں کا ایک خیال، ایک ان کا جو امیجنیشن ہے کہ اسپین ایک زمانے میں ان کا ہوتا تھا، اندلس اور وہ بھی اس کے اندر ایک محرک کے طور پہ سامنے آتا ہے کہ جو خاص کر کے آئسس کے اندر جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم واپس سے اپنی خلافت قائم کریں گے, تو وہ ماضی کا خلافت کا جو خیال ہے ان کا, اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ان تمام ریاستوں کو جو پہلے مسلمانوں کے پاس ہوتی تھی تو اسے بھی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں.
مگر کھیمانی صاحب یہ بتائیے کہ جو اسپین میں مسلمان رہ رہا ہے اور اتنے عرصے سے رہ رہا ہے, وہ کس وجہ سے اس کے زیر اثر آ رہا ہے؟
ایک تو معاشی وجوہات ہے, لیکن وہ ہم پوری طریقے سے اس مسئلے کو حل نہیں کرتی, کیونکہ بہت سارے لوگ اسپین کے اندر مسلمانوں کے علاوہ بھی اس معاشی استحصال کا شکار ہیں. باوجود اس کے اس معاشی استحصال کے اندر جب آپ ایک پرٹیکولر امیجنیشن کو حامل کر لیتے ہیں, جو مسلمانوں کا ایک خیال کے ان کا ایک بہت خوبصورت پاس تھا وہ اس میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے, اس میں شامل ہو جاتا ہے اور وہ اس کو مجبور کرتا ہے لوگوں کو اس طریقے سے. اور ایک اور محرک جو جسے ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے, جس کو ہم ٹیکنیکل زبان میں کہتے ہیں کہ بورن اگین مسلم, یعنی واپس سے مسلمان بننا. تو بہت سارے لوگ جب یہ دیکھتے ہیں, خاص کر کے ینگر جنریشن جب وہ دیکھتی ہے کہ ان کے آبا و اجداد کا جو مذہب تھا وہ اس کو اس طریقے سے دوسرے لوگ عمل نہیں کر رہے ہیں, اور وہ معاشی معاملات کے اندر اور دوسرے معاملات میں جب وہ ایلینیٹڈ فیل کرتے ہیں, تو وہ جب وہ انٹرنیٹ پہ جاتے ہیں اور جب وہ اسلام کے بارے میں پڑھتے ہیں, تو ایک خیال ان کو یہ آتا ہے کہ یہ جو مسئلے ہیں اس یورپ کے اندر, یہ جو معاشی استحصال ہے, اس کا حل جو ہے وہ مذہب کے اندر ہے. اور جب وہ مذہب کے اندر سوچتے ہیں تو وہ خاص کر وہ مختلف قسم کے تھیولوجیز میں نہیں انہیں پتا ہوتی, لیکن اس کے باوجود وہ سمجھتے ہیں کہ مذہب میں جب وہ جائیں گے اور وہ اسلام کا وہ فلاحی نظام کو وہ قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو شاید ان کے مسئلے حل ہو جائیں. تو وہ خیالات بھی جو ہیں وہ اس کو پروان چڑھاتے ہیں. اور پھر اگر آپ دیکھیں کہ جو وہ نوجوان نسل ہے اس کے اندر بہت زیادہ طاقت ہے, بہت زیادہ کام کرنے کا شوق ہے, کرنے کا شوق ہے, تو وہ انرجیز جو وہ ان کے اندر آلریڈی موجود ہیں وہ پھر چینلائز ہوتی ہیں, چلی جاتی ہیں اس شدت پسندی کے رجحان کی طرف.
اچھا, اسپین کی اگر آپ تاریخ دیکھیں تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک زمانے میں عیسائی بادشاہوں نے وہاں کے مسلمانوں کو, یہاں تک کہ وہاں جو یہودی آباد تھے ان کو بھی نکال دیا تھا سے, اور وہ بالکل پیور ایک کرسچن ملک بنایا تھا اس کو. تو وہ روایتی طور پر وہ جو ایک تعصب تھا دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کے خلاف, کیا وہ موجود رہا اگلی صدیوں میں, آنے والے وقت میں وہ رہا, یا یہ کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی اور یہ ابھی میڈرڈ حملے ہوئے اس کے بعد سے ایک نیا یہ ایک فینومینا شروع ہوا ہے, اور جس میں داعش بھی آئی ہے, جس میں اور دوسرے انتہا پسند مسلم گروہ بھی شامل ہیں؟
میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک نیا فینومینا ہے, ایک نیا مسئلہ ہے. وہ تعصب جس کی آپ بات کریں وہ پایا جاتا تھا مسلمانوں کے اندر, لیکن وہ وقت کے ساتھ ساتھ اتنا اجاگر نہیں رہا اور اس میں وقت کے ساتھ ساتھ کمی آئی تھی. لیکن جب سے ہم یہ دیکھتے ہیں اور خاص کر یہ 1990 کی دہائی کے بعد سے, تو یہ جو مسلمانوں کا جو یہ کلیش آف سویلائزیشن کا جو پرسپیکٹیو جو ایک طرف سے سیمیول ہنٹنگٹن نے اٹھایا تھا, آپ دیکھیں کہ اسامہ بن لادن انہوں نے بھی اسی قسم کی باتیں کی. تو بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ ویسٹ کے اندر بھی کچھ اسکالر اس طرح کی کلیش کی بات کر رہے تھے, اور اسی وقت پہ اسامہ بن لادن اس طرح
کے لوگ مغرب اور مشرق, یا مغرب اور مسلمانوں کے درمیان ثقافتی ایک جنگ یا تصادم.
تو یہ باتیں وہ کر رہے تھے کہ یہ جو مغرب اور مشرق دو مختلف قومیں ہیں, دو مختلف چیزیں ہیں, ان کی اخلاقیات, ان کی ویلیوز, ان کے سوچنے سمجھنے کا طریقہ مختلف ہے. یہ جو خیالات تھے اس کو پروان چڑھایا جا رہا تھا, وہ مغرب میں بھی ہو رہا تھا اور بالکل اسی طریقے سے مشرق میں بھی ہو رہا تھا. تو اس کے بعد سے یہ مسلمانوں کے اندر یہ خیال آنا شروع ہوا بہت سارے لوگوں کے اندر کہ وہ بحیثیت مسلمان ایک مختلف ہیں ان لوگوں سے جو کہ مغرب کے اندر رہتے ہیں, جو کہ عیسائی ہیں, یہودی ہیں اور یا دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتے. اور وہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس قسم کی جو اس کو ہمیں کہتے ہیں آئیڈینٹی پالیٹکس, وہ اتنی پروان چڑھی ہے کہ اس نے اس قسم کے شدت پسندی کے رجحانات کو اور بڑھاوا دیا ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ صرف مسلمانوں تک محدود نہیں ہے اس قسم کی شدت پسندی. ابھی جو حالیہ واقعات پیش آئے ہیں خاص کر امریکہ کے اندر, وہاں پہ بھی آپ کو نظر آئے گا کہ جو وائٹ سپریمسٹ ہیں اور جو سفید فام افراد کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے, جو نیشنلزم ہے, وہ بھی بڑا پروان چڑھا ہے. تو یہ ایک ہی سکے کے دو پہلو ہیں.
یہ تھے کیمری یونیورسٹی میں محقق ذوالفقار کھیمانی. ادھر بارسلونا میں دہشت گرد حملوں کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے تعزیتی پیغام کے بعد ایک متنازع واقعے کے بارے میں ٹویٹ کر دی ہے. نیو یارک سے صحافی سلیم رضوی کی رپورٹ.
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بارسلونا کے دہشت گرد حملوں کے بعد ایک متنازع ٹویٹ میں دہشت گردوں سے نمٹنے کے طریقے کے بارے میں ایک واقعہ نقل کیا, لیکن اس واقعے کی صداقت پر شکوک ظاہر کیے جاتے رہے ہیں. صدر ٹرمپ نے ٹویٹ میں لکھا کہ آپ جا کے پڑھیں کہ امریکی جنرل پرشنگ نے پکڑے گئے دہشت گردوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا, جس کے بعد 35 برس تک کوئی ریڈیکل اسلامی دہشت گردی نہیں ہوئی تھی. صدر ٹرمپ نے اس ٹویٹ میں اس مبینہ واقعے کا حوالہ دیا جس میں قریب 100 برس پہلے فلپینز میں ایک امریکی جنرل نے 50 دہشت گردوں کو سور کے خون میں ڈوبی ہوئی بندوق کی گولیوں سے ہلاک کیا، لیکن تاریخ دانوں کو ایسے کسی واقعے کے ثبوت نہیں ملے ہیں۔ صدر ٹرمپ اپنی انتخابی مہم کے دوران بھی اس واقعے کو دہراتے رہے تھے۔ مبصرین کا خیال ہے کہ بارسلونا میں دہشت گرد حملوں کے بعد اس واقعے کا ٹویٹ میں ذکر کر کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے حمایتیوں کو یکجا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حال کے دنوں میں ورجینیا کے شارلٹسویل میں نسل پرست گروہوں کی ریلی میں پرتشدد واقعات کے بعد صدر ٹرمپ کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں حکمراں جماعت ریپبلکن پارٹی کے سینئر سینیٹر باب کارکر نے اب تک کی سخت ترین اور دو ٹوک الفاظ میں صدر ٹرمپ کی تنقید کی ہے۔ سینیٹر کارکر نے صدر ٹرمپ کی حکومت کرنے کی اہلیت پر ہی سوال اٹھا دیے ہیں۔
President has not yet been able to demonstrate the stability nor some of the competence that he needs to demonstrate in order to be successful.
صدر صاحب اب تک اپنی ان صلاحیتوں اور قابلیت کا مظاہرہ کرنے میں ناکام رہے ہیں جن کی انہیں کامیاب ہونے کے لیے ضرورت ہے۔ صدر نے حال کے دنوں میں اس بات کا بھی مظاہرہ نہیں کیا کہ وہ اس ملک کے کردار کو سمجھتے ہیں۔ صدر کو بڑی تبدیلیاں لانی ہوں گی۔ سینیٹر کارکر کے علاوہ ریپبلکن پارٹی کے ہی سینیٹر لنزی گرہم اور سینیٹر جیف فلیک نے بھی نسل پرستی سے متعلق صدر ٹرمپ کے بیانات کی سخت مذمت کی۔ اس کے جواب میں صدر ٹرمپ نے ٹویٹ کے ذریعے سینیٹر گرہم اور سینیٹر فلیک کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا۔ یہ سب ایسے وقت میں ہو رہا ہے کہ جب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ٹیکس اور انفراسٹرکچر یا بنیادی ڈھانچے کو سدھارنے سے متعلق بلز کانگریس میں منظور کروانے کے لیے سینیٹرز کی حمایت کی اشد ضرورت ہوگی۔
یہ تھے نیو یارک سے صحافی سلیم رضوی، اور اب چلتے ہیں پاکستان جہاں سابق وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے دونوں بیٹے حسن اور حسین نواز پاناما پیپرز کے مقدمات کے سلسلے میں تفتیش کے لیے جمعے کے روز نیب کے سامنے پیش نہیں ہوئے۔ تفصیل کے ساتھ لاہور سے نامہ نگار عمر دراز۔
سابق وزیراعظم نواز شریف اور ان کے خاندان کے افراد کے خلاف پاناما پیپرز کے حوالے سے سپریم کورٹ کے حکم پر نیب نے 6 ہفتے کے اندر ریفرنس تیار کرنے ہیں۔ 2 روز قبل اس حوالے سے تحقیقاتی ٹیمیں تشکیل دینے کے بعد وزیراعظم اور ان کے دونوں بیٹوں کو 18 اگست کو نیب لاہور میں پیش ہونے کا نوٹس جاری کیا گیا تھا، تاہم وہ جمعہ کے روز نیب کے سامنے پیش نہیں ہو پائے۔ اس حوالے سے معلومات کے لیے شریف خاندان کے ترجمان سے اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے ترجمان سے رابطہ ممکن نہیں ہو پایا۔ تاہم مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق نواز شریف اور ان کے بیٹوں نے نیب کے سامنے اس وقت پیش نہ ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جب تک سپریم کورٹ میں دائر ان کی اپیل کا فیصلہ نہیں ہو جاتا نیب کے سامنے پیش نہیں ہوں گے۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے نیب کے سابق پروسیکیوٹر جنرل راجہ عامر عباس کا کہنا تھا کہ اس جواز کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔
یہ کوئی لیگل گراؤنڈ نہیں ہے، کیونکہ اس سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس سٹے ہے، سٹے تو نہیں ہے، گو کہ انہوں نے سٹے کی درخواست دی ہے لیکن سٹے ابھی گرانٹ نہیں ہوا۔ پھر اسی طرح آپ این آر او کا کیس دیکھیں، این آر او کا کیس میں ریویو فائل ہوا تھا لیکن ریویو کہیں 1.5-2 سال بعد ٹیک اپ ہوا۔ انہوں نے ٹائم لائن بھی میٹ کرنی ہے نیب نے، 6 ہفتے میں کمپلیٹ کر کے دینا ہے۔ پھر
سابق وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے بیٹوں کے نیب کے سامنے نہ پیش ہونے کے بعد نیب کا اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ قانون کے مطابق نیب 15 روز کے بعد ان کو دوبارہ حاضری کا نوٹس جاری کر سکتی ہے۔ اس مقدمے میں نیب کے پاس وقت کم ہے، اس لیے راجہ عامر عباس کا کہنا تھا کہ نیب کے آئندہ کا لائحہ عمل کا زیادہ تر دار و مدار سپریم کورٹ کی جانب سے مقرر کیے جانے والے سپرویژنری جج کے اوپر ہوگا۔
تو یہاں بھی اب سپریم کورٹ کو دیکھنا ہے کہ وہ جو سپرویژن کر رہا ہے جج، اس کی سپرویژن کس حد تک ہے؟ کیا وہ نیب کو یہ کہتا ہے کہ بھئی اس آپ فردر سٹیپ کے لیے پروپوز کرتا ہے یا جو بھی کرتا ہے، کیونکہ اس میں کوئی پروسیجر نہیں دیا گیا کہ وہ سپرویژن کس قسم کی کرے گا۔
ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ موجودہ حالات میں نواز شریف اور دیگر ملزمان کی گرفتاری کے امکانات کم ہیں، تاہم نیب ہدایات کے لیے سپریم کورٹ کے جج کی طرف زیادہ دیکھے گا۔ نیب کے ایک افسر کے مطابق ان کی تحقیقاتی ٹیم میں شامل 3 افسران واپس راولپنڈی چلے گئے ہیں اور آئندہ کا لائحہ عمل چیئرمین نیب کے ساتھ مشاورت کے بعد طے کیا جائے گا۔ عمر دراز، بی بی سی نیوز، لاہور۔
پاکستان میں دائیں بازو کی جماعت جماعت اسلامی نے حلقہ انتخاب میں 10% خواتین ووٹرز کی لازمی شرط پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے اس پر نظر ثانی کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے قومی اسمبلی کے اجلاس میں انتخابی اصلاحات بل پر بحث کے دوران کہا کہ 10% خواتین ووٹرز کی شرط ختم نہ کرنے کی صورت میں یہ بل متفقہ طور پر منظور نہیں ہو سکے گا۔ آج کی قومی اسمبلی کی کارروائی سے متعلق نامہ نگار فرحت جاوید کی رپورٹ۔
قومی اسمبلی کے اجلاس میں انتخابی اصلاحات کے ترمیمی بل پر بحث کے دوران جماعت اسلامی کے صاحبزادہ طارق اللہ نے کہا کہ خواتین کو ووٹ کے حق سے محروم رکھنا جرم ہے، تاہم اگر اپنی مرضی سے ووٹ نہ دیں تو انتخابات کالعدم قرار نہیں دیے جانے چاہئیں۔ واضح رہے کہ انتخابی قوانین میں ترامیم کا بل قومی اسمبلی کے رواں اجلاس میں بحث کے لیے پیش کیا گیا تھا۔ اس بل کے مسودے کے مطابق کسی حلقے میں خواتین کے ووٹ کل ڈالے گئے ووٹوں کا 10% نہ ہوئے تو نتائج کالعدم قرار دیے جائیں گے۔ اس بل میں ماضی کے 8 مختلف قوانین کو شامل کرنے کے علاوہ الیکشن کمیشن کو مزید اختیار دینے کے لیے نئی تجاویز بھی شامل کی گئی ہیں۔ آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں پاکستان تحریک انصاف نے اصلاحات بل پر تحفظات کا اظہار کیا۔ تحریک انصاف کی رہنما شینی مزاری نے آئندہ انتخابات میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ووٹ کا حق، الیکشن کمیشن کی خود مختاری اور الیکشن کمشنر کی تبدیلی، بایو میٹرک ویریفیکیشن اور نگران حکومت کو منتخب کرنے کا طریقہ کار وضع کرنے کا مطالبہ کیا۔ اجلاس میں پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے محمود خان اچکزئی نے انٹیلیجنس اداروں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے جاسوسی اداروں کا پارلیمنٹ میں کوئی کردار نہیں ہوگا، سیاسی جماعتیں اعلان کریں کہ ایجنسیوں سے ملنے والوں کو پارٹی سے نکال دیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ بنے گی تو تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ فرحت جاوید، بی بی سی نیوز، اسلام آباد۔
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں۔
ریمیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
اور اب کھیل کی خبریں سبا ناز سے۔
انگلینڈ اور ویسٹ انڈیز کے درمیان ایج بیسٹن میں گلابی گیند کے ساتھ کھیلے جانے والے پہلے ڈے اینڈ نائٹ ٹیسٹ میچ کا آج دوسرا دن ہے۔ انگلینڈ نے پہلے دن کھیل کا اختتام 348 رنز 3 کھلاڑی آؤٹ پر کیا تھا۔ ایلسٹر کک، جو گزشتہ روز 153 رنز پر ناٹ آؤٹ تھے، آج انہوں نے ڈبل سینچری سکور کر لی ہے۔ پاکستان کی جونیئر ہاکی ٹیم عمان کی ہاکی ٹیم کے خلاف 5 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کھیلے گی۔ یہ سیریز مسقط میں 9 سے 15 ستمبر تک کھیلی جائے گی۔ گلگت بلتستان کے علاقے شگر میں 4 روزہ ڈیزرٹ کار ریلی کا آج دوسرا دن ہے۔ اس سرد صحرائی علاقے کی بلندی 7,500 فٹ ہے۔ شگر ریلی میں 200 سے زائد ڈرائیورز حصہ لے رہے ہیں، جو 30 کلومیٹر کا پرخطر راستہ 4 دن میں طے کریں گے۔ اس ریلی کے ونر کے لیے انعامی رقم 20 لاکھ روپے ہے۔ برطانوی ٹینس پلیئر یوہانا کونٹا نے سنسناٹی اوپن کے خواتین مقابلوں میں سلوواکیا کی ڈومینیکا سیبولکووا کو 6-3 اور 6-4 سے شکست دے کر کوارٹر فائنل میں کوالیفائی کر لیا ہے، جہاں ان کا مقابلہ رومانیا کی سیکنڈ سیٹ سیمونا ہالپ سے ہوگا۔ ہالپ نے انستازیا سیواسٹووا کو ہرا کر کوارٹر فائنل میں جگہ بنائی ہے، جبکہ روس کی سویٹلانا کوزنیٹسووا، اسپین کی گاربینے موگوروزا اور ڈینمارک کی کیرولائن ووزنیاکی نے بھی اپنے اپنے میچز جیت کر سنسناٹی اوپن کے کوارٹر فائنل میں کوالیفائی کر لیا ہے۔ اسی ٹورنامنٹ میں مردوں کے سنگلز مقابلوں میں اسپین کے ڈیوڈ فیرر نے پیبلو کارینو بسٹا کو شکست دی۔ یورپا لیگ کے کوالیفائنگ راؤنڈ میں ایورٹن نے کروشیا کے فٹ بال کلب ہائیڈوک سپلٹ کو 2-0 سے ہرا دیا۔ میچ کے پہلے ہاف کے 33 منٹ میں ہائیڈوک کے فینس نے گراؤنڈ میں مختلف اشیاء پھینکی اور میچ کچھ دیر کے لیے روکنا پڑا۔ فٹ بال کلب ایبرڈین پر یوئفا کی جانب سے 9,100 پاؤنڈ جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ کلب پر یہ جرمانہ یورپا لیگ کے کوالیفائنگ راؤنڈ میں قبرص کے کلب اپولن لیماسو کے خلاف سکور برابر رہنے پر مشتعل ہجوم کو اکسانے کی وجہ سے عائد کیا گیا۔
کھیلوں کے احوال کے ساتھ یہ تھیں سبا ناز۔ اور قیام پاکستان کے 70 برس مکمل ہونے کے سلسلے میں ویژن پاکستان کا جو ایک سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، اس میں آج آپ پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی کا انٹرویو سنیں گے۔ اس کے علاوہ کھیلوں کے میدان سے بھی آنے کو ہے۔ یہاں شمائلہ جعفری سے خبروں کا خلاصہ سنتے ہیں۔
स्पेन में पुलिस का कहना है कि उन्होंने कैटालोनिया के इलाके में कुछ लोगों की शनाख्त कर ली है जिन्होंने गुज़श्ता रोज़ बार्सिलोना में होने वाले हमले में हिस्सा लिया था। फिनलैंड में पुलिस का कहना है कि एक शख्स ने चाकू से लोगों पर हमला किया है, हमलावर पुलिस की फायरिंग से मारा गया है। तुर्क सदन ने जर्मनी की मरकजी सियासी जमातों को अपने मुल्क का दुश्मन करार दिया है और जर्मनी में रहने वाले तुर्क शहरियों पर जोर दिया है कि वो उन्हें वोट न दें। पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकज़ई ने कहा है कि कश्मीर के मसले के हल के लिए पाकिस्तान को पहल करते हुए कश्मीर को आज़ाद करने की तजवीज़ देनी चाहिए। वजारत दाखिला के मुताबिक गुज़श्ता 5 सालों के दौरान 298 इंडियंस को पाकिस्तानी शहरियत दी गई। कौमी असम्बली में इस पर मुखालिफ की जमातों का कहना है कि अगर इंतखाबी असलाहत के बिल में तारामीम न की गई तो अगले वर्ष होने वाले आम इंतखाबात शफाफ नहीं होंगे। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं।
شمائلہ جعفری سے اہم خبروں کے خلاصے کے بعد سیربین کے دوسرے موضوعات۔ پاکستان میں پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی نے کہا ہے کہ کشمیر کے مسئلے کے حل کے لیے پاکستان کو پہل کرنی چاہیے اور کشمیر کو آزاد کرنے کی تجویز رکھنی چاہیے۔ یہ بات انہوں نے پاکستان کے قیام کے 70 برس مکمل ہونے کی مناسبت سے BBC اردو کی انٹرویو سیریز ویژن پاکستان میں ہمارے ساتھی جاوید سومرو سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ ان سے پہلے پوچھا گیا کہ وہ بانی پاکستان محمد علی جناح کے ویژن کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں۔
11 اگست 1947 کی تقریر ان کی بڑی واضح ہے، جس میں انہوں نے 2-3 باتیں واضح طور پہ کہی ہیں۔ اس تقریر میں انہوں نے کہا یہ وقت ثابت کرے گا کہ انڈیا کی تقسیم صحیح تھی یا غلط، لیکن ایک بہت بڑا انقلاب آیا ہے، اب ہمیں ماضی کو بھول جانا چاہیے، ہم نے ہر آدمی کے عقیدے کا احترام کرنا ہوگا، آئین کی بادشاہی ہوگی۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو محمد علی جناح کے ویژن کو اسی دن سے 11 اگست کی تقریر کو لوگ حساب میں ہی نہیں لاتے۔ میں اس رائے کا ہوں کہ پاکستان کو ایک باوقار ملک بنانے کے لیے واحد راستہ یہ ہے کہ یہاں ایک ٹرانسپیرنٹ فیڈرل جمہوریت ہو۔ پاکستان ایک لوگ نہیں ہے، پاکستان مختلف نوع قسم کے لوگ ہیں، مختلف زبانیں ہیں، مختلف کلچرز ہیں۔ دو اوپر کے لوگ، دی پشتونز اینڈ دی بلوچ، وہ سینٹرل ایشیا کے لوگ ہیں۔ انڈس کے اس طرف ہمارے پنجابی بھائی اور سندھی بھائی، وہ سب کانٹیننٹ کے لوگ ہیں۔ ابھی ان مختلف نو لوگوں کو اس ملک میں رکھنے کا واحد راستہ یہ ہے۔ اس کی دنیا میں قانون یہ ہے، کوئی سوسائٹی، کوئی گھر، کوئی گاؤں انصاف کے بغیر نہیں چل سکتا۔ پاکستان ایک اصل قومی ریاست ہے، اس میں پشتون، بلوچ، سندھی، سرائکی، پنجابی اپنے اپنے تاریخی مدر وطن پہ آباد ہیں، ان کا مدر وطن ان کا اپنا گھر ہے، اور ان کے مدر وطن کی وجہ سے وہ سب ایک دوسرے کے بھائی بنتے ہیں اور اس ملک کو پاکستان کہتے ہیں۔
مجھے یہ بتائیں کہ کیا وجہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ یہ کثیر القومی، کثیر اللسانی ریاست بننا تھی، تو کیوں اس پر عمل درآمد نہیں ہوا؟ کیوں اس بات پہ زیادہ زور رہا کہ ایک ملک، ایک سرزمین، ایک زبان، ایک وطن، ایک مذہب، مطلب ڈائیورسٹی یا لوگوں کے مختلف ہونے پر اعتراض کیا تھا؟
سمر بھائی، جو بھی اعتراض تھا، ہماری ان غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہمارا ملک 25 سال کے اندر ٹوٹ گیا۔ ہمارے ملک میں اکثریت با گئی، بار بار انہوں نے کہا خدا کو مانو ہم 55% ہیں، ہماری زبان کی حیثیت ہو، ہمیں انسان سمجھو، ہماری زبان کی اہمیت دو، نہ مانے، ہم نہیں مانے۔
نہیں تو کیوں نہیں مانی اور کس نے نہیں مانی؟
کیوں جو نہیں مانے ان کو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتے ہیں۔
نہیں، میں نہیں جانتا ہوں، میں سننا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ کون
دنیا کے قانون یہ ہے۔ پاکستان سب کا ملک ہے، ہر آدمی کا یہ حق ہے پوری ایمانداری سے کہ وہ اس کے چلانے کے لیے اپنی عقل و فہم کے مطابق اپنی وہ دے۔ ساری دنیا اس پہ متفق ہے، تمام دنیا اپنی تمام تر بربادیوں کے بعد اپنی کلیکٹیو وژڈم میں اس نتیجے پہ پہنچی کہ حکمرانی کا اچھا طریقہ، بہترین طریقہ جمہوریت ہے۔ اب بھی موقع ہے۔
جو آپ نے کہا کہ ملک ٹوٹ گیا اور حقوق نہیں دیے گئے قومیتوں کو، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ وہ کس نے نہیں دیے اور کیوں نہیں دیے؟
بات یہ ہے، ملکوں کو چلانے کے لیے ایک سسٹم ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے، گاؤں کے چلانے کا بھی ایک نظام ہوتا ہے۔ اسی طرح ملک جلائے جاتے ہیں تو آئین ہوتا ہے، آئین کی ہماری ہسٹری بڑی خطرناک ہے، ہم نے آئین بننے نہیں دیا، اس کے لیے ہم یہاں تک گئے کہ ہم نے اس ملک کو بھی توڑ دیا، پھر بڑی مشکل سے 1973 میں آئین بنا۔ آئین کی پاسداری ہر فرد پہ، چاہے وہ وردی پوش ہے، چاہے وہ ملا ہے، چاہے وہ پیر ہے، چاہے وہ فقیر ہے، چاہے اس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، چاہے اس کے ہاتھ میں بندوق ہے، آئین مسٹ بی سپریم ان دس کنٹری۔ پاکستان کا واحد علاج یہ ہے یہاں ہر ادارہ اپنے سفیر میں آزاد ہوگا، آئینی طور پہ، فوج اپنے دائرے میں، جرنلزم اپنے دائرے میں، سیاست اپنے دائرے میں، دوسرے ادارے اپنے دائرے میں۔ پاکستان کی منتخب پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی، اور پاکستان کی تمام داخلی اور خارجی پالیسیاں اوریجنیٹ ہوں گی پاکستان کی قومی اسمبلی سے۔ اگر کوئی یہ کرتا ہے وہ پاکستان کا دوست ہے۔
آپ نے آئین کی بات کی اور کہا کہ جنہوں نے آئین توڑا ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ ماضی میں نہیں ہوئی کارروائیاں، لیکن موجودہ گورنمنٹ نے جنرل مشرف کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی شروع کی، لیکن جنرل صاحب ملک سے چلے گئے ہیں۔ آپ کے خیال میں کیا ان کو یہاں پہ لا کے اس آرٹیکل 6 پہ جو مقدمہ چل رہا ہے اس کو چلنا چاہیے اور ان کو سزا ملنی چاہیے اس کے تحت؟
میں اس وقت گڑبڑ کرتا ہوں جب آدمی وردی میں ہوتا ہے، جب آدمی کے پاس طاقت ہو۔ ایک آدمی جو طاقت چھوڑ کے کہیں جا کے بیٹھ گیا ہے، یعنی پاکستان کی تمام بربادیوں کی ذمہ داری صرف مشرف پہ ڈالا جاتی ہے۔
نہیں، لیکن جب بندہ وردی میں ہوتا ہے اس وقت تو آپ اس کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتے نا، کارروائی تو تبھی ہو جب وہ
وردی نہیں کر سکتے۔ یہی دیکھیں، ہمارے پاس یہ طاقت ہے۔
کس کے پاس ہے؟
ہمارے پاس، سیاسیوں کے پاس۔ جس دن آئین کو چھیڑا جائے، پاکستان کے لاکھوں لوگوں کو سڑکوں پہ ہونا چاہیے۔
میں نے پاکستان میں جن لوگوں سے بات کی، وہ سویلین بھی ہیں، فوجی اہلکار بھی ہیں، ریٹائرڈ آفیسرز بھی ہیں، بہت سارے لوگوں سے بات کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں آج جو حالات ہیں، خاص طور پہ جو مذہبی انتہا پسندی اور قتل و غارت گری ہے، اس میں جو مختلف سیاسی اور فوجی حکومتیں آئی ہیں، فوجی اور سویلین جو ادارے ہیں، اور جو ریاست نے جہادی گروپوں کی مدد اور ہمت افزائی کی ہے، اس کی وجہ سے حالات آج یہ ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟
میں یہ کہتا ہوں، ٹھیک ہے، غلطیاں ہوتی ہیں دنیا میں۔ افغانستان میں ایک واقعہ پیش آیا، سوویت فوجی افغانستان میں در آئیں، دنیا کے لیے مسئلہ ہوا، اس کے نتیجے میں یہ سب کچھ بنا۔ ابھی یہ ہم نے توبہ کرنی ہے۔ میری ذاتی یہ رائے ہے کہ پاکستان اب بھی اس پوزیشن میں ہے کہ توبہ کر لیں، ہماری اسٹیبلشمنٹ پیچھے چلی جائے، الیکشن میں مداخلت نہ کریں، سیف ہاؤسز کے تماشے بند کر دیں، جو منتخبوں کے آگے سمرو آتا ہے، ویل اینڈ گڈ۔ اس کا علاج یہ ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ پیچھے چلی جائے، الیکٹڈ پارلیمنٹ کو طاقت کا سرچشمہ بنائیں، بلوچ، پشتون، سندھی، پنجابی کو ان کے وسائل کے حوالے کر دی جائے۔ افغانستان ہمارا انسائے ملک ہے، بدترین حالات میں بھی افغانوں نے ہمارے ساتھ گزارا کیا ہے۔ میں بے حیثیت پشتون، بے حیثیت مسلمان، بے حیثیت ایک پاکستانی دل کی بات کہہ رہا ہوں، پاکستان کا سب سے کمزور لنک یہ ہے کہ پشتون دو ملکوں میں ہے۔
بلوچستان میں جو انتہا پسندی بڑھ رہی ہے اور انسرجنسی بڑھ رہی ہے، اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے بلوچستان؟
بین بلوچ غریب لوگ ہیں، ہم سب ملا کے پشتون بلوچ، ہماری آبادی سمرو بھائی پنجاب کے ایک ضلعے کے برابر ہے، سارے پشتون بلوچ ملا کے۔ ہمارے وسائل ملکوں سے زیادہ ہیں، لیکن ہمارے عوام کی حالت یہ ہے کہ کسی بلوچ غریب آدمی کے پاس 3 جوڑے کپڑے کا تصور نہیں ہے۔ سوئی گیس بلوچ علاقے میں نکلی، تمام پاکستان کے کارخانے یہاں ہیں، بٹن اڑاؤ، لیکن مری بکچوں علاقے میں نہیں۔ میں گارنٹی سے کہتا ہوں، آج آپ اعلان کر دیں کہ پشتون، بلوچ، سندھی علاقے میں جو کچھ اللہ پاک نے پیدا کیا ہے، ساحل وسائل جو بھی ہیں، ان پہ ہم آئینی طور پہ جس جس علاقے میں وہ ہیں ان کا حق تسلیم کرتے ہیں، انسرجنسی ختم ہو جائے گی۔ آپ یقین کریں، پاکستان کا سب سے بہترین اسٹریٹجک پارٹنر افغانستان ہے۔ آپ آج افغانستان سے امن بنا دیجئے۔
کیوں امن نہیں بن پا رہا؟ پاکستان کہتا ہے کہ جی ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ امن قائم کریں۔ پاکستان نے کئی دفعہ یہ کوشش کی کہ افغان حکام سے بات کریں، وہ ہر کارروائی کی ذمہ داری پاکستان پہ ڈال دیتے ہیں۔
میں ابھی اپنے ملک کے خلاف الٹی پلٹی باتیں کروں، بری بات ہے۔ افغانستان میں 30 سال سے یا اس سے بھی زیادہ گڑبڑ ہو رہی ہے۔ یہ تو ہم کلیم کرتے ہیں کہ ہم فرنٹ لائن اسٹیٹ تھے جب سوویت یونین وہاں تھا۔ سوویت یونین کے جانے کے بعد وہاں مداخلت کی کسی کو گنجائش نہیں تھی۔
اب کیا مداخلت ہے؟ اب تو ان کا الگ سے اپنے صدر ہیں، اپنی پارلیمنٹ ہے، پاکستانی وہاں پہ بہت زیادہ تعداد میں موجود بھی نہیں۔ کس طرح کی مداخلت ہے؟
جنہ تو نہیں کر رہے، کوئی تو کر رہا ہے۔ افغانستان کے ارد گرد 5-6 ممالک ہیں، انسرجنسی کے لیے دو چیزیں انتہائی ضروری ہوتی ہیں. نمبر ون، آپ جب لڑیں ماریں مریں فلانا کریں آپ کہاں آرام فرماتے ہیں، اسے سینکچری کہتے ہیں. سیکنڈلی مسلسل سپلائی آف ویپنز اینڈ منی، یہ چھینی ہوئی بندوقوں سے یہ کام نہیں ہوتا، یہ تو ہم کرتے رہے ہر وقت. یہ
آپ کا خیال ہے وہ پاکستان سے ہو رہا ہے؟
پاکستان پہ بھی الزام ہے.
نہیں الزام تو ہے، الزام لیکن ہے. آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے؟
میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ پاکستان اگر افغانستان میں امن بنانا چاہے ایمانداری اور اخلاص سے، افغانستان کے 60% مسائل ختم ہو جائیں گے. میرے لیے بھی یہ سوال ہے، پاکستان کا ایک بہت بڑا پاورفل ڈیلیگیشن افغانستان جا رہا تھا لیڈ بائی دا اسپیکر آف قومی اسمبلی، جس میں ملک کی تمام سیاسی پارٹیوں کے لوگ شامل تھے. کیا ضرورت تھی کہ احسان اللہ احسان کو اسی انہیں دنوں میں ٹی وی پہ بٹھا دیا گیا؟ واٹ واز دا میسج؟ آپ یقین کریں ہم خارجی بدماشیوں سے تب بچیں گے جب ہم افغانستان سے امن بنائیں گے، ورنہ خدا نخواستہ ہماری غلطیوں کی وجہ سے ہمارا خطہ دنیا کے مست سانڈوں کا میدان جنگ بنے گا.
آپ کے خیال میں کیا افغانستان سے پاکستان میں مداخلت ہو رہی ہے؟
میرا یقین ہے.
انڈیا کی کتنی مداخلت ہے؟
دیکھیں یہ بھی بیوقوفی کی انتہا ہے کہ ہم اپنے دشمن خلط میں استعمال نہیں کرتا، ہم اپنے مخالف سے یہ احسان کریں کہ چونکہ میرے ملک میں گڑبڑ ہے تم مداخلت کر رہے، وہ کیوں نہیں کرے گا؟ میں اب بھی کہتا ہوں سی پیک بنانے کے لیے امن اشد ضروری ہے، اور امن آپ کا افغانستان سے، امن آپ کا ایران سے، امن آپ کا انڈیا سے، وتھ ڈگنیٹی. یہ نہیں کہ آپ سرنڈر ہو جائے، وتھ ڈگنیٹی. میں آج بھی کہتا ہوں یہ ہم کیا اس پہ لگے ہوئے ہیں، لوگ مجھے مارنے پہ ہو جائیں گے. ہم کشمیر کے معاملے میں ایک نئی راہ کیوں نہیں اپناتے ہیں؟
وہ کیا ہو سکتی ہے؟
لیٹ دی پیپل بی انڈیپینڈنٹ.
کیا مطلب
آزاد کشمیر؟
آزاد دونوں انڈیا اور پاکستان کے کشمیر کو ملا کے الگ ملک بنا
دیں، ایک نئی جہت دے دو بات کو.
آپ کے خیال میں انڈیا مانے گا اس کو؟
نہ مانے، ہم تو بچ جائیں گے، ہم تو بچ جائیں گے. ہم لگے ہوئے پلیبیسائٹ پہ لگے ہوئے ہیں، پھر وہ ہم پہ الزام، ہم ان پہ الزام. غریب لوگ سینکڑوں کی تعداد میں مر رہے ہیں، زخمی ہو رہے ہیں، ہم کیوں انوویشن نہیں کرتے؟ ہمارے ہمسائے ہیں، افغانستان ہے، انڈیا ہے، ایران ہے، ہم نے ان سے رکھنی ہے. ہمارے بون آف کنٹینشن کشمیر ہے، تو بون آف کنٹینشن کو کم کرنے کے لیے ایک الٹرنیٹیو یہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے وہ نہ مانے، کم سے کم ہم تو یہ لوگوں سے کہہ دیں کہ ہم نے یہ الٹرنیٹیو دے دیا ہے، رائٹ آف سیلف ڈیٹرمنیشن فار کشمیری پیپل. ایک نئی اسٹیٹ بن جائے گی، نہ اگر نہ ہوئے اس میں مذاکرات سے ایک راہ نکل آئے گی.
پختونخوا ملی عوام پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی ہمارے ساتھی جاوید سومرو سے بات کر رہے تھے، جن کا کہنا تھا کہ پاکستان کا آئین ہر ادارے سے بالا ہے اور ملکی مسائل کا حل صرف دستور کی بالادستی کو ماننے میں ہے. ان کا یہ انٹرویو اس وقت ہماری ویب سائٹ کی لیڈ یعنی شہ سرخی ہے، اور اس کا عنوان ہے مسئلہ کشمیر کا حل اس کی آزادی ہے، محمود خان اچکزئی. آپ یہ مکمل انٹرویو مزید تفصیل کے ساتھ اتوار کے روز ٹی وی چینل آج نیوز پر شام 6 بجے اور ہمارے یوٹیوب چینل پر بھی دیکھ سکتے ہیں. پاکستان کے قیام کے 70 برس مکمل ہونے کے سلسلے میں ہماری خصوصی سیریز ویژن پاکستان میں آپ دیگر پاکستانی رہنماؤں کے انٹرویو بھی سن اور دیکھ سکتے ہیں. اور اب صوبہ بلوچستان سے یہ خبر کہ عالمی ادارہ صحت نے صوبے کے 7 اضلاع میں ہیپیٹائٹس سی یعنی کالے یرقان کے مرض میں اضافے پر تشویش کا اظہار کیا ہے. حکام کے مطابق ان اضلاع کی 30% آبادی کالے یرقان میں مبتلا ہے. تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے نامہ نگار محمد کاظم.
سرکاری حکام کے مطابق اقوام متحدہ نے جن 7 اضلاع میں ہیپیٹائٹس یعنی کالے یرقان کے مرض میں اضافے پر تشویش کا اظہار کیا ہے، ان میں موسیٰ خیل، نصیر آباد، جعفر آباد، سبی، یوب، ڈیرہ بگٹی اور کلو شامل ہیں. شیخ زید اسپتال کے ماہر امراض معدہ و جگر ڈاکٹر نصیر احمد کا اس حوالے سے کہنا ہے.
ابھی جو ریسنٹ ایک ڈیٹا WHO نے وہ کیا ہوا ہے، ایون وہ کہہ رہے کہ ان اضلاع میں جو 7 اضلاع 30% جو کہ بہت ہی زیادہ الارمنگ ہے.
ڈاکٹر نصیر احمد نے بتایا کہ ہیپیٹائٹس بی اور سی کے ساتھ ہیپیٹائٹس کی ایک اور قسم یعنی ہیپیٹائٹس ڈی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، انہوں نے اسے بھی تشویشناک قرار دیا.
اس سے علاوہ جو ہیپیٹائٹس ڈی ہے جو بی کے ساتھ ہی ہوتا ہے وہ بلوچستان میں بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. اس کی ٹریٹمنٹ آپشن ہمارے پاس صرف انٹرفیرون ہے، ایک ہی ڈرگ ہے جو پورا سال لگتا ہے، ایک تو ان کی کاسٹ بہت زیادہ ہے اور پھر ان کو ٹریٹ کرنا بھی اگر ان سے نہ ہو تو پھر ہمارے پاس کوئی اور ڈرگ بھی نہیں ہے۔
بلوچستان کے معروف معالج ڈاکٹر محبوب علی بلوچ نے بتایا کہ ہیپاٹائٹس بی اور سی کے علاج کے لیے ادویات دستیاب ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ان سے علاج کی شرح بھی بہتر ہے، تاہم انہوں نے ہیپاٹائٹس سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر پر زور دیا۔
یعنی آپ نے سیرنج ڈسپوزیبل لگانا ہے، استعمال کرنا ہے، یا ڈینٹل سرجن کے پاس جاتے ہیں یا ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ بھی ڈسپوزیبل یا ویل اسٹیرلائز جو ہے نا جو انسٹرومنٹس ہے وہ استعمال ہو۔ بلڈ ٹرانسفیوژن جب بھی آپ لیں گے تو یہ اسکریننگ مسٹ ہے ان کا۔ اسی طرح جب آپ شیو کے لیے یا بال کٹنگ کے لیے جاتے ہیں اس کے بھی اسی طرح میں نے بتایا کہ ڈسپوزیبل چیزیں استعمال کر لیں۔
ہیپاٹائٹس کا علاج کوئٹہ شہر کے شیخ زید اسپتال میں ہو رہا ہے۔ ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ ہیپاٹائٹس بی کا مرض شمال مشرقی بلوچستان جبکہ سی جعفر آباد، نصیر آباد اور ڈیرہ بگٹی میں زیادہ ہے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
سربین، آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر اس وقت سب سے زیادہ کون سی خبریں پڑھی جا رہی ہیں، تو پہلی سرخی ہے جب اداکارہ سنی لیونی کے مداحوں نے انہیں گھیر لیا۔ اس کے بعد دوسری خبر ایک سرحدی گاؤں نہ انڈیا میں اور نہ پاکستان میں، اور تیسری شہ سرخی جسے اس وقت سب سے زیادہ پڑھا جا رہا ہے وہ ہے جنرل ضیاء اور پاگل امریکی۔ اس کے علاوہ ہماری ویب سائٹ پر پاکستان کے قیام کے 70 برس کے سلسلے میں ایک خصوصی زمیمہ بھی ہے جو ہر وقت اپ ڈیٹ ہوتا رہتا ہے۔ اس میں ہم نئی رپورٹس اور نئے مضامین اور تصویری کہانیاں شامل کرتے ہیں، اور ہماری ویب سائٹ پر جو فیچر اس وقت سب سے اوپر لگا ہوا ہے وہ ہے مودی کو خط اور عدالت میں مقدمہ۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ آپ جانتے ہیں، bbcurdu.com۔
رول ساؤنڈ، کیمرا، ایکشن۔
سواگت نہیں کرو گے آپ ہمارا؟
میں ہوں نصرت جہاں، جو ہر ہفتے آپ کے لیے لے کر آتی ہوں بالی ووڈ کی گرما گرم خبریں۔
امی جان کہتی تھی کوئی دھندا چھوٹا نہیں ہوتا۔
بالی ووڈ ستاروں کی باتیں اور ملاقاتیں، پردے کے پیچھے کیا ہے، باکس آفس کا بادشاہ کون ہے،
ڈان کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔
اور جب یہ 2.5 کلو کا ہاتھ کسی پر پڑتا ہے نا تو آدمی اٹھتا نہیں، اٹھ جاتا ہے۔
یا فرحان جلیبی، معشوق فریبی، خیال ہے تیرا دیوانہ بھائیوا بھائیوا۔
ہر سنیچر سیربین میں سنیے بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔
اور آج جمعہ ہے، اب سنتے ہیں سیربین میں ہفتہ وار فیچر کھیل کے میدان سے۔ ترتیب و پیشکش عبدالرشید شکور کی ہے۔
جتنے ٹائٹلز آپ کے پاس آئے ہیں اس کے مقابلے میں اس کو کیا ملا وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔
میں پچھلے 4 سال سے ویٹنگ میں ہوں کہ وہ میری پرائز منی ابھی تک نہیں مل سکی۔
پی سی بی کے حوالے سے بریفنگ دی گئی، اگر تو وہ صحیح ہے تو پھر تو اسپاٹ فکسنگ ہوئی ہے۔
اسکواش کا روشن ماضی اور سنوکر کا شاندار حال، لیکن کھلاڑیوں کے گلے شکوے اور اسپاٹ فکسنگ اسکینڈل، شرجیل خان کی 2 ڈاٹ گیندیں کیا واقعی طے شدہ منصوبے کا حصہ؟ کھیل کے میدان سے عبدالرشید شکور کا سلام۔ ہر جانب کرکٹ کی گونج میں یہ بات بھولنے والی نہیں کہ پاکستان اپنی 70 سالہ تاریخ میں 3 دوسرے کھیلوں میں بھی عالمی چیمپئن رہا ہے، جن میں ہاکی، اسکواش اور سنوکر شامل ہیں۔ हॉकी और स्क्वाश में तो इस वक्त हाल बहुत बुरा है, लेकिन स्नूकर में पाकिस्तानी खिलाड़ी एक के बाद एक कामयाबी हासिल कर रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों मिस्र में होने वाली स्नूकर की आलमी टीम चैंपियनशिप के फाइनल में दोनों टीमें पाकिस्तान की थीं, जिसमें जीत हुई मोहम्मद आसिफ और बाबर मसीह की। ये दूसरा मौका है कि पाकिस्तान ने स्नूकर की आलमी टीम चैंपियनशिप जीती है। इससे पहले 2013 में मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद सज्जाद आलमी एजाज जीतने में कामयाब हुए थे। मोहम्मद आसिफ 2012 में वर्ल्ड एमेचर स्नूकर चैंपियन भी बन चुके हैं। मैंने मोहम्मद आसिफ से पूछा कि एक के बाद एक टाइटल, लेकिन स्नूकर के खिलाड़ी सरकारी पजीराई से महरूम, यहां तक कि मुस्तकिल मुलाजमतों के सिलसिले में भी परेशानी, कितनी तकलीफ दे सूरत हाल है ये स्नूकर के खिलाड़ियों के लिए?
देखें, बात यह है कि हमारा काम है खेलना, हम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं और आइंदा भी खेलते रहेंगे, और इंशाल्लाह ऐसे ही जीत का फतुहात का सिलसिला जो है वो इंशाल्लाह जारी और सारी रहेगा। गवर्नमेंट का काम जो है वो गवर्नमेंट को करना चाहिए। मैं पिछले 4 साल से वेटिंग में हूँ कि वो मेरी प्राइज मनी अभी तक नहीं मिल सकी, और हमारे नए प्लेयर जो हैं वो भी चैंपियन बने हैं। हमजा अकबर एशियन चैंपियन बना, सज्जाद जो है वो एशियन सिक्स रेड चैंपियन बना, और नसीम अख्तर अंडर 18 का वर्ल्ड चैंपियन बना। हम भी दोबारा से चैंपियन बने हैं, और मैं गवर्नमेंट से पहले भी बहुत बारहा यानी कि रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि जैसे हमारी दूसरी गेमों को हमारे जैसे क्रिकेट खेल के आए उसमें हमारे प्लेयर्स को जिस तरह इनाम से नवाजा गया, तो हम भी पाकिस्तान के लिए खेलते हैं और पाकिस्तान के लिए ही टाइटल जीते हैं, तो उनको चाहिए कि हमारे जो टाइटल हैं उन पे भी हमें भी इनाम से नवाजना चाहिए। देखें, ये मोटिवेशन है प्लेयरों के लिए, और अगर ये मोटिवेशन नहीं मिलेगी प्लेयरों को तो प्लेयर का परफॉर्म करना थोड़ा सा मुश्किल जरूर रहता है।
मोहम्मद आसिफ से मेरा अगला सवाल था कि माजी में भी आप हुकूमत की तरफ से इनामी रकम के इंतजार में रहे, और अब ये ताजा तरीन आलमी एजाज, तो अब तक हुकूमत पाकिस्तान ने आपको कुल कितनी रकम देनी है और कितने पैसे आपको मिल चुके?
मैं पिछले 4 साल से वेटिंग में हूँ कि वो मेरी प्राइज मनी अभी तक नहीं मिल सकी। टोटल प्राइज मनी मेरा ख्याल शायद 3 करोड़ के करीब करीब मेरी प्राइज मनी है। तो जो गवर्नमेंट की तरफ से मुझे पैसे मिले उसमें से 10 लाख मुझे एजाज चौधरी साहब ने दिया था, और 5 लाख रुपए PSB की तरफ से मुझे आए थे, और 5 लाख रुपए मुझे और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस उसके भी हाथ पे उन्होंने 5 लाख रुपए दिए थे, तो उसमें से अभी मुझे इतने पैसे मिले हैं।
हॉकी और स्क्वाश में आलमी चैंपियन बने पाकिस्तान को 20 साल से भी ज्यादा का अरसा हो चुका है। मैंने दुनिया स्क्वाश के अजीम खिलाड़ी जहांगीर खान को जहमत दी और उनसे ये जानना चाहा कि पाकिस्तानी स्क्वाश के उरूज से जवाल तक के सफर की बुनियादी वजह क्या है।
इसकी 2-3 वजहें हैं। एक तो मैं ये कहूंगा कि शुरू से स्क्वाश के ऊपर कोई काम नहीं किया गया, चाहे आप वो गवर्नमेंट लेवल से ले लें या ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से या फेडरेशन की तरफ से ले लें। मैं समझता हूँ कि जितना काम स्क्वाश ने पाकिस्तान के लिए किया है, जितने टाइटल्स आपके पास आए हैं, उसके मुकाबले में उसको क्या मिला वो ना होने के बराबर है। और ये चीज़ें उस वक्त चलती हैं कि जब आप इसके ऊपर पूरा प्रॉपर इन्वेस्ट करते हैं, उसमें एकेडमीज़ बनती हैं, इसमें ग्रूमिंग प्रोग्राम्स होते हैं, और बच्चों को उस जगहों से लाया जाता है डिसिप्लिन और फोकस करके, जो मैं समझता हूँ कि इस तरह की कोई चीज़ हुई नहीं है। और अभी भी बाज जगह ठीक है, बेहतरी थोड़ी बहुत आई है, फैसिलिटीज़ वाइज बेहतर है, मगर जो चीज़ जितना होना चाहिए था उतना कभी नहीं हुआ है। और मैं समझता हूँ कि जो चीज़ गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिलनी चाहिए थी कि आपके पास फंड लेवल से काफ़ी इन्वेस्ट करना चाहिए था, आपको जितने भी लेजेंड्स हैं या जितने भी चैम्पियंस हैं उनकी मजीद सर्विसेज हासिल करते प्रॉपर तरीके से इन प्रोफेशनल वेज में, जिस तरह के आपने देखा होगा दूसरी कंट्रीज़ ने हमेशा इस चीज़ को बढ़ाया है, जहाँ से बेहतर प्लेयर्स आते जा रहे हैं, और आप देखते हैं कि जूनियर लेवल्स पे उनकी जो है एक बहुत बड़ी कतार है। तो अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यहाँ अभी भी उस तरह का काम नहीं हुआ है, और बच्चों में भी वो चीज़ नहीं पाई जाती जिस तरह की एक मेहनत करने की एक जो जज्बा होता है, या वो उनके अंदर एक विजन हो, हाई विजन हो कि वो इस लेवल तक पहुंच सके।
जहांगीर खान से मेरा सवाल था कि क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान दोबारा स्क्वाश में वर्ल्ड चैंपियन बन सकेगा?
शकू भाई, मैं इसमें कभी ना उम्मीद नहीं हूं। मैं अभी भी समझता हूं कि बच्चे काफ़ी टैलेंटेड हैं, सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट है वो मेहनत की है, क्योंकि इस गेम में जितने घंटे जितनी फिटनेस लाई जाए वो बेहतरी की तरफ आती है, और बच्चों का अगर वो एक विजन हो ना कि मैंने इस लेवल पर पहुँचना है, तो मैं समझता हूँ कि अभी भी हमारे इस चीज़ की कमी नहीं है, बशर्त यह कि जो उसकी एक रिक्वायरमेंट होती है वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए, अगर वो पूरा करना शुरू करें तो वी कैन सी नेक्स्ट 5 इयर्स 10 इयर्स टाइम में कोई ना कोई इस तरह आ सकता है। मगर ये जिस तरीके से अगर अभी बच्चे जिस पे मुतमईन हैं या जिस जगह पर खेल रहे हैं,
अगर इस लेवल पे खेलते रहेंगे तो मैं नहीं समझता इस लेवल के आगे आ सकते हैं।
पाकिस्तान सुपर लीग स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल की तहकीकात के लिए कायम तीन रुकनी ट्राइब्यूनल ने शर्जील खान और खालिद लतीफ से मुतालिक अपनी कार्रवाई मुकम्मल कर ली है और अब सिर्फ फैसले का इंतजार है। इस तहकीकाती अमल में आईसीसी के एंटी करप्शन यूनिट के सरबराह सर रॉनी फ्लैनिगन भी पेश हुए। उन्हीं के इदारे की दी हुई मालूमात पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में मुलविस खिलाड़ियों को अपने निशाने पर लिया था। ट्राइब्यूनल की इस कार्रवाई में पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर आकिब जावेद भी पेश हुए और ट्राइब्यूनल के सामने उनके बयान में उन दो डॉट गेंदों का खास तौर पर जिक्र रहा जो शर्जील खान ने पीएसएल के पहले ही मैच में खेली थीं, जिनके बारे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कहता है कि ये गेंदें मुबैना तौर पर बुकी से तयशुदा मंसूबे के मुताबिक खेली गई थीं। मैंने आकिब जावेद से राब्ता किया, उनसे मेरा पहला सवाल यही था कि शर्जील खान ने जो दो डॉट बॉल्स खेली, मतलब उन गेंदों पर कोई रन नहीं बना, ये कैसे साबित किया जा सकता है कि ये दो गेंदें पहले से तयशुदा मंसूबे का हिस्सा थी।
पीसीबी की तरफ से जो मुझे जो ब्रीफिंग दी उन्होंने कि जी ये एक इस तरह से ये जो हमारे प्लेयर्स थे इनको ड्यूरिंग द पीएसएल एक ग्रुप था जिन्होंने इनको अप्रोच किया और इनको बुलाया एक जगह के ऊपर, ये कुछ किसी कैफे में वहां पे ये गए, उनसे मिले और बहुत सारी चीजें जो थी वो तय हुई। ग्रिप्स उन्होंने दी, जो खालिद लतीफ ने ग्रिप्स भी उनसे ली और फिर ये तय हुआ कि एक प्लान बना कि जी आप जो भी ओवर आप शुरू करोगे, जो पहला बॉल जिस ओवर का आप फेस करोगे उसकी जो पहली दो बॉल है वो आप डॉट खेलोगे। तो उस ब्रीफ के बाद उन्होंने जो एग्जैक्टली जो वीडियो है वो दिखाई तो उसमें वही चीजें नजर आई, जैसे कि ओवर शुरू हुआ तो एक स्कॉट लगा, उसके बाद दो बॉल है जो उनके ऊपर रन नहीं बना। तो उसमें जो बॉलें खेली गई उसमें आप फिर क्या करते हो, आप देखते हो क्या इंटेंट टू स्कोर थी या नहीं थी। तो उन अगर आप बॉलों को देखें जो फर्स्ट बॉल और सेकंड बॉल उसने खेली, उसमें शॉट मारने की कोशिश नहीं की गई और साइन भी जो वैसा ही दिया गया जो कि ब्रीफ में था। तो मैंने उनको ये कहा कि जो अगर तो ये आपकी जो ब्रीफ है ये सही है तो फिर तो ये स्पॉट फिक्सिंग लगता है हुई है। इसके अलावा मेरे पास तो कोई ऐसा सबूत नहीं है कि मैं ये साबित कर दूं वीडियो देख के कि जी इसमें स्पॉट फिक्सिंग हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि अगर इसको दूसरी तरफ से देखें कि अगर स्पॉट फिक्सिंग अगर कहीं किसी तरीके से हो सकती है तो उसके क्या तरीके हो सकते हैं। उसके सिंपल यही तरीके होते हैं, आप किसी से मिलते हैं, एक साइन आप डेवलप करते हो और फिर वो बॉलें जो है आप डॉट करते हो या आप नो बॉल करते हो। तो एक पार्टी इन्वॉल्व होती है जो आउटसाइडर्स होते हैं और एक प्लेयर इन्वॉल्व होता है और वो जो प्लान बनता है उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। इसके अलावा और तो किसी कोई तरीका नहीं है स्पॉट फिक्सिंग का। और ये जो स्टोरी बनी है इसमें जैसा प्लान था वैसी एग्जीक्यूशन, अगर तो प्लान जो पीसीबी के हवाले से ब्रीफिंग दी गई अगर तो वो सही है तो फिर तो स्पॉट फिक्सिंग हुई है।
आकिब जावेद से मैंने पूछा कि पहले मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आसिफ और सलमान बट और अब ये पीएसएल स्कैंडल, पाकिस्तानी खिलाड़ियों के जहनों में आखिर ऐसी क्या चीज है जो उन्हें मशकूक अफराद की तरफ ले जाती है।
देखें ये असल में होता ही है कि हमारा ना एक माइंडसेट है, जब जो मैं उस दिन भी ना ऐसे बैठा शर्जील की तरफ देख रहा था तो वो यही कोशिश कर रहा था साबित करने की कि ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोग हैं ये प्लान करके उसके खिलाफ कुछ साजिश कर रहे हैं कि वो बैन हो जाए। और वो ये चीज भूल गया है कि वो पाकिस्तान का स्टार है और पीसीबी के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी थी इस तरह का प्लेयर लाना और उसको पाकिस्तान से खिलाना। तो एक अपनी आप मदर बॉडी खुद माँ बाप कैसे चाहेगा, कोई क्रिकेट बोर्ड चाहेगा दुनिया में कि यार उसका जो बेस्ट प्लेयर है वो बैन हो जाए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नाम भी बदनाम हो। मैं को देखो अब ये उसको डिनाई किया जा रहा है, जो कि अगर आप देखें तो जब ये आसिफ और सलमान बट और मोहम्मद आमिर के ऊपर जब ये चीज पकड़ी गई थी तो ये दो साल तो ये माने ही नहीं थे, लोगों को आगे से बदतमीजी से पेश आते थे कि तुम्हारी जुर्म कैसी हुई हमारे ऊपर इल्जाम लगाने की। और जब ये पकड़े जाते हैं तो फिर एक धमसिया हम कौम से अब माफी मांगते हैं, हमने हमें माफ कर दिया जाए।
और इसी के साथ अब अब्दुलरशीद शकूर को इजाजत दीजिए।
اور آخر میں آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ آج پروگرام کا بڑا موضوع تھا اسپین میں ہونے والے دہشت گرد حملے. سربین اختتام کو پہنچا. آج پروگرام کی ایڈیٹر تھیں امبر خیری, پروڈیوسر سلیم قاضی, لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے سٹیورٹ ویلی, اور اسلام آباد میں اسرار الحق. سربین کی ٹیم رخصت ہوتی ہے. خدا حافظ. آخر میں خبروں کے خلاصے کے ساتھ شمائلہ جعفری.
بلوچستان کے سات اضلاع میں کالے یرکان کے بڑھتے ہوئے مرض پر عالمی ادارہ صحت نے تشویش کا اظہار کیا ہے. انٹرنیشنل ریڈ کراس کے مطابق اس برس جنوبی ایشیا میں سیلاب سے 16 ملین لوگ متاثر ہوئے ہیں. سیرا لیون میں سیلاب کے بعد مٹی کے تودے گرنے سے 400 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. چین میں پہلی آن لائن عدالت قائم کر دی گئی ہے. یہ عدالت آن لائن تجارتی تصویروں اور کاپی رائٹ سے متعلق مقدمات کی سماعت کرے گی. تنزانیہ میں پولیس ہاتھیوں کے غیر قانونی شکار کے خلاف مہم چلانے والے کارکن وین لوٹر کے قاتلوں کا پتہ چلانے کی کوشش کر رہی ہے, جنہیں بدھ کے روز تجارتی دارالحکومت دارالسلام میں گولی مار دی گئی تھی. چین میں کوئلے کی سب سے زیادہ پیداوار دینے والے علاقے میں حکام نے نجی ملکیت میں چلنے والی کانوں کو عارضی طور پر بند کر دیا ہے. یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے.